السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 30 دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کر دیے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغان طالبان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نیٹو کی ریزولوٹ سپورٹ فورسز کے ہمراہ مشترکہ کاروائی کے دوران افغان سلامتی افواج نے منگل کی رات صوبہ بغلان کے خود ساختہ گورنر کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. اور امریکہ نے سعودی عرب کی ان کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے جو وہ ایران کی علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کر رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 30 دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں سے دی جانے والی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 30 دہشت گردوں کے بلیک وارنٹ یعنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق، جن دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کیے گئے ان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول اور سوات کے علاقے سیدو شریف کے ہوائی اڈے پر حملے کے علاوہ یہ شدت پسند فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور عام شہریوں کے اغوا اور قتل میں ملوث پائے گئے. واضح رہے کہ رواں ہفتے ہی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ آپریشن رد الفساد کے تحت ان مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد تیز کیا جا رہا ہے جنہیں فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں. فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ فوج کے سربراہ نے ایک ہی روز 30 دہشت گردوں کے بلیک وارنٹس پر دستخط کیے ہیں. پاکستانی پارلیمان سے منظوری کے بعد گزشتہ ماہ ہی فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی تھی. پشاور میں دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد ملک میں 2 سال کی مدت کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے 21ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی تھی، لیکن وہ 2 سالہ مدت رواں سال 7 جنوری کو ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں نے مشاورت کے بعد مزید 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں میں توسیع کا فیصلہ کیا. پہلی 2 سالہ مدت کے دوران فوجی عدالتوں میں 274 مقدمات سنے گئے، جن میں سے 161 مجرموں کو سزائے موت جبکہ دیگر افراد کو ان کے جرائم کی نوعیت کے حساب سے مختلف مدت کی قید کی سزائیں سنائی گئیں. اگرچہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے فوجی عدالتوں سے سنائی جانے والی سزاؤں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے یہ خصوصی عدالتیں بنائی گئی ہیں اور تمام ملزمان کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی تشدد کی روک تھام سے متعلق کمیٹی نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام، مبینہ جبری گمشدگیوں اور قیدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کی تشدد اور دیگر ظالمانہ توہین آمیز سزا کی روک تھام سے متعلق کنونشن میں پاکستان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کہی گئی. منگل کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل اور انسانی حقوق سے متعلق وزیراعظم نواز شریف کے معاون خصوصی بیرسٹر ظفر اللہ خان اور وزارت خارجہ کی ایک عہدیدار نے پاکستان کی نمائندگی کی. کامران مائیکل نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت تجویز کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس سلسلے میں ان کا ملک اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیے گئے انسانی حقوق کے تحفظ کے اپنے عزم پر قائم ہے. تاہم کمیٹی نے پاکستانی شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں اس کے بقول خفیہ طور پر چلائے جانے والے مقدمات اور دوران سماعت مبصرین کو عدالت میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کے معاملے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے. تاہم پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ ان عدالتوں کا قیام پارلیمان سے منظور ہونے والی آئینی ترمیم کے تحت عمل میں لایا گیا ہے، اور ان عدالتوں میں پیش ہونے والے ملزموں کو نہ صرف اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے بلکہ انہیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اعلی عدلیہ میں اپیل کا حق بھی حاصل ہے. پاکستان میں وکلاء کی ایک نمائندہ تنظیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید رضوی نے اقوام متحدہ کے تحفظات سے اتفاق کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو ملک کے نظام انصاف کے متوازی ایک نظام قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس کے مقابلے پہ یہ ایک نظام ہے ملٹری کورٹس کا۔
پاکستانی حکومت میں شامل عہدیدار اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک کا موجودہ عدالتی نظام کئی وجوہات کی بنا پر دہشت گردی کے مقدمات پر جلد فیصلے دینے سے قاصر ہے، لہذا مخصوص حالات میں عارضی انتظام کے طور پر فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ تاہم رشید رضوی کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ عدالتی نظام میں اصلاحات سے ایسے چیلنجوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔
صرف تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے جو نہ ہی کبھی سول گورنمنٹ نے نہ ہی کبھی ملٹری گورنمنٹ نے اس پر توجہ نہیں دی ہے۔ پروسیکیوشن ایجنسیز کو ذرا سی ورکنگ امپروو کرنی ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو ٹریننگ دے، پیرا لیگل اسٹاف کی کمی ہے، لائبریریز کی کمی ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ ملکی نظام عدل میں ضروری اصلاحات کے لیے کام کیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سپریم کورٹ کل جمعرات کے روز پیناما لیکس کیس پر اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ ملک بھر کے مختلف حلقوں میں اس بارے میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے انکشافات سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جانا ہے، لیکن بدھ کو دن بھر قانونی ماہرین اور سیاسی حلقے اس بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے نظر آئے۔ متوقع فیصلے کا انتظار ویسے تو تمام ہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں چلنے والے مقدمے کے دو بڑے فریقوں، حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر اس عدالتی فیصلے کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں ہی جماعتوں کی سینئر قیادت کے مشاورتی اجلاس بھی ہوئے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت معمول کے مطابق اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ادھر منگل کی شب جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ پاناما لیکس کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا، تو بدھ کی صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے، جہاں کاروبار میں کچھ کمی نظر آئی۔ ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فیصلے کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کو درپیش بدعنوانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے راہ متعین کی جا سکتی ہے۔
سر دیکھیں، فیصلے میں یہ تو ضرور آئے گا کہ کرپشن معاشرے کے لیے بڑی ایک کینسر کی طرح ہے، یہ بھی آئے گا ضرور کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے امید یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ضرور لکھیں گے جج صاحبان کے کرپشن کو نبٹنے کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے، کیا قانون سازی ہونی چاہیے، کیا انسٹیٹیوشنز بننی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک تو میرا خیال ہے اکیڈیمک ججمنٹ کافی اچھی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ جو آگے دو تین ایشوز ہیں وہ دیکھیں کہ وہ آپ کی گیس بھی ہے، میری گیس بھی ہے۔
واضح ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پانچ رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر 23 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان طالبان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نیٹو کی ریزولوٹ سپورٹ فورسز کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کے دوران افغان سلامتی افواج نے منگل کی رات صوبہ بغلان کے خود ساختہ گورنر کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ ڈنڈے غوری کے علاقے میں ہونے والی فضائی کارروائی میں مولوی لال محمد محمدی سمیت 4 لڑاکا ہلاک ہو گئے۔ تاہم افغان خصوصی افواج کے ترجمان احمد جاوید سلیم نے بتایا کہ ان کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 15 طالبان ہلاک ہوئے۔ اس سال ہلاک ہونے والوں میں محمدی طالبان کے پہلے شیڈو گورنر نہیں ہیں۔ ریزولوٹ اور افغان فورسز نے فروری میں قندوز کے خود ساختہ گورنر ملا عبدالسلام کو بھی ہلاک کیا تھا۔ اس کارروائی سے چند ہی روز قبل امریکی قومی سلامتی کے مشیر جنرل ایچ آر میک ماسٹر نے علاقے کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے افغان سیکیورٹی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کا وعدہ کیا، جس میں خاص طور پر فضائی فوج شامل ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کی ان کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے جو وہ ایران کے علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کر رہا ہے۔ بدھ کے روز ریاض میں اپنے سعودی ہم منصب نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بات چیت میں امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے سعودی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ایران کی شرنگیزی سے نمٹنے میں سعودی عرب کو طاقتور بنایا جائے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ درحقیقت ممکنہ حملوں کی زد میں ہے اور ہمیں ہم وقت چوکس اور ہوشیار رہنا ہوگا۔ ان کی ایجنسی ملک کے اندر اور باہر ہر قسم کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے اپنے محکمے پر ہونے والی اس تنقید کا کھل کر جواب دیا ہے کہ ان کا محکمہ نفاذ قوانین پر سختی سے عمل کر رہا ہے۔ مسٹر کیلی نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک اجتماع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا،
Make no mistake, we are in fact a nation under attack. We are under attack from people who hate us.
ہمیں اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ہمارا ملک در حقیقت حملوں کی زد میں ہے۔ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہماری آزادی اور قوانین سے نفرت کرتے ہیں، ہماری اقدار اور ہمارے طرز زندگی کو برا سمجھتے ہیں، ہم پر حملہ آور ہیں۔ مسٹر کیلی نے کہا کہ ایسے حالات میں سخت اقدامات سے ہی حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے، غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوب مغربی سرحد سے پچھلے سال کے مقابلے میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کی تعداد میں 64% کمی واقع ہوئی ہے، اور اب ہمیں ان غیر ملکی جنگجوؤں کی فکر ہے جو داعش جیسے دہشت گرد گروپوں سے منسلک ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔
The expectations that many of these holy warriors will survive, come back to their home countries where they will wreak murderous havoc in Europe, Asia, the Maghreb.
ان میں سے اکثر یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اپنی مقدس جنگ میں جیت جائیں گے۔ انہوں نے یورپ، ایشیا، مغرب اور امریکہ کو نشانہ بنایا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام کو سب سے زیادہ تشویش دہشت گرد گروپوں کی جرائم پیشہ گروہوں سے گٹھ جوڑ کی ہے۔ اسمگلروں کے بعض گروہ اتنے فعال اور سرگرم ہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی بھی چیز اسمگل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں، اور امریکہ کو اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے محصور قصبوں سے لوگوں کا انخلاء دوبارہ شروع ہو گیا، جسے ہفتے کے روز بم حملے کے بعد روک دیا گیا تھا، جس میں کم از کم 126 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شام کے سرکاری میڈیا اور برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگران تنظیم نے بتایا کہ حکومت کے زیر قبضہ فووا اور کفرایا قصبوں سے 3,000 افراد کو لے کر بسیں روانہ ہوئیں۔ باغی جنگجوؤں نے ان قصبوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بسیں باغیوں کے قبضے والے علاقوں مدایا اور زبدانی سے سینکڑوں افراد کو لے کر روانہ ہوئیں۔ ان علاقوں کو حکومت نواز فورسز نے محصور بنایا ہوا ہے۔ یہ تبادلے پچھلے مہینے طے پانے والے سمجھوتے کے تحت ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر واضح یا مبہم پیغامات جو جزیرہ نما کوریا کی طرف پانیوں میں جانے والے امریکی بحری بیڑے کے بارے میں دیے جا رہے ہیں، وہ شمالی کوریا کے خلاف امریکی فوج کے معتبر خطرے کو کمزور کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی فوج کی بحر الکاہل کمانڈ اپریل کے شروع میں پوری طرح سے صحیح نہیں تھی، جب اس نے کہا کہ امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن جاپانی سمندروں کی طرف جا رہا ہے تاکہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کو روکا جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے شمالی کوریا کی طرف حال ہی میں ایک سخت رویہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ پیونگ یانگ کے لیے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، جس سے طویل عرصے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جوہری عزائم کو ترک کر دے۔ امریکہ کے نائب صدر نائب پینس نے، جو جاپان میں ایک امریکی طیارہ بردار جہاز پر سوار تھے، کہا، جو ہماری تیاریوں یا اس مسئلے کے حل سے اتفاق نہیں کرتا، اسے جاننا چاہیے کہ ہم پر حملے کو شکست دیں گے اور ہر قسم کے روایتی اور جوہری ہتھیاروں کا امریکہ کی بھرپور اور مؤثر طاقت سے جواب دیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جس میں سرکاری اداروں کو اپنے H-1B ویزا پروگرام کے استعمال پر نظر ثانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
صدر ٹرمپ کا نیا حکم نامہ سرکاری اداروں سے اشیاء اور خدمات کے حصول یا خریداری کے اپنے طریقوں پر نظر ثانی کرنے اور یہ یقینی بنانے کا تقاضا کرتا ہے کہ امریکی مصنوعات اور امریکی کارکن ملازم رکھنے سے متعلق ضابطوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
With this order, I am directing every single agency in our government to strictly uphold our Buy American laws.
اس حکم کے تحت میں اپنی حکومت کے ہر ادارے کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ وہ امریکی مصنوعات خریدنے کے ہمارے قوانین پر سختی سے کاربند ہوں، تاکہ تمام وفاقی پروجیکٹس میں امریکی مصنوعات خریدنے اور امریکی کارکن ملازم رکھنے کے قوانین کے استعمال میں استثناء کو کم سے کم کیا جائے اور امریکی مصنوعات خریدنے کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے وسکانسن میں مشینی آلات تیار کرنے والی ایک فیکٹری کے سامعین کو بتایا کہ امریکی امیگریشن سسٹم کے بڑے پیمانے پر غلط استعمال سے آجر ہر قسم کے پس منظر رکھنے والے امریکی کارکنوں کی جگہ دوسرے ملکوں سے نسبتاً کم تر مشاہروں پر لائے گئے کارکنوں کو ملازم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
American workers have long called for reforms to end these visa abuses. And today their
امریکی کارکن طویل عرصے سے ویزوں کا یہ غلط استعمال ختم کرنے کے لیے اصلاحات کا مطالبہ کر چکے ہیں اور آج پہلی بار ان کے مطالبوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس میں H-1B ویزوں کے پروگرام میں اصلاحات کا پہلا قدم شامل ہے۔ H-1B ویزے آجروں کو ان شعبوں میں مہارت رکھنے والے غیر ملکی کارکنوں کو امریکہ لانے میں مدد کے لیے بنائے گئے ہیں جن کا یہاں فقدان ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رونیل ہیرا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ نیک نیتی پر مبنی ہے۔
The idea is that you're filling skills gaps. So when there are shortages of American workers,
خیال یہ ہے کہ آپ مہارتوں میں موجود ایک خلا پر کر رہے ہیں، اس لیے جب امریکہ میں کارکنوں کی کمی ہو تو آپ اس خلا کو پر کرنے کے لیے تربیت یافتہ غیر ملکی کارکنوں کو یہاں لا سکتے ہیں۔ رونیل ہیرا کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہونا چاہیے، لیکن اس پروگرام کو صرف اور صرف بہترین اور لائق ترین کارکن لانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، یہ مہارتوں کے اس خلا کو پر کرنے کے برعکس غیر ملکی کارکنوں کو کم مشاہروں پر مخصوص شرائط کے تحت لانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے۔ نتیجتاً یہ پروگرام دراصل امریکی کارکنوں کی تعداد کم کر رہا ہے، اس لیے اس معاملے میں ٹرمپ بالکل صحیح ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہارورڈ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رونیل ہیرا کے، جن کا کہنا ہے کہ ان ضابطوں کے سخت تر نفاذ سے ان کمپنیوں کو متعدد عارضی ویزوں کی اجازت مل سکتی ہے جنہیں واقعی ایسی مہارتوں کے حامل کارکنوں کی ضرورت ہو جن کا یہاں فقدان ہو۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں لاکھوں افراد کو موسمی تغیرات کے سبب سخت اثرات کا سامنا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید موسمی خطرات سے متعلق پریشانی پائی جاتی ہے۔ کاکسس بازار سے وائس آف امریکہ کے لیے جان اوونز کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
وائس آف امریکہ کے رپورٹر جان اوونز نے ایک کشتی پر اس جزیرے کا مختصر سفر کیا ہے۔ ان کے بقول اس جزیرے کو موسمیاتی تغیر سے جو خدشات ہیں اس سے کہیں زیادہ پورے ملک کو ہیں۔ حالیہ عشروں میں زور پکڑتی لہروں نے آدھے جزیرے کو ہڑپ کر لیا ہے، جبکہ سمندری طوفانوں کے سبب 65,000 افراد یہ جزیرہ چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے میں جب بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، اس جزیرے کے باسیوں کو خطرہ ہے کہ حالات مزید ابتر ہوں گے۔ مقامی شہری روزینہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسے تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی اگر پیسے ہوتے تو میں یہاں سے چلی گئی ہوتی، لیکن میں یہاں ابھی تک ہوں۔ روزینہ کا پہلا گھر جس جگہ موجود تھا اب وہ نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ مئی میں طوفان کی نظر ہو چکا۔ چاول کے کھیت اب کھارے میدانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور یہاں بھی اکثر ڈیموں کو توڑتا پانی پہنچ جایا کرتا ہے۔ ماہی گیری کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے، اور بارشوں کا موسم اگر طویل ہو جائے تو جال سکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ صابر احمد کا ماہی گیری کا کاروبار اسی مشکل سے دوچار ہوا ہے۔
وہ کہہ
رہے ہیں کہ ہم پہلے یہاں کافی چیزیں حاصل کر لیتے تھے، لیکن اب ہمیں دوسری جگہوں سے یہ چیزیں خریدنا پڑتی ہیں۔ جنوبی کتبدیا کا بازار، جو سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے سمندری پانیوں کے سبب متاثر ہوگا، لیکن یہ خطرات اس خطے سے آگے بھی ہیں۔ طوفان اس علاقے کے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساحلوں کے نزدیک متعدد عوامل تبدیلیوں کا سبب بن رہے ہیں۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تغیر کو تبدیلی اور اس جیسی دیگر جگہوں پر تبدیلی لا رہا ہے اور ملک کے دو تہائی حصے کا سمندر کی سطح سے محض 5 میٹر بلند ہونا خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کی گزشتہ سال کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ بنگلہ دیشی شہری خطرات سے دوچار ہیں۔ ملکی سطح پر اقدامات ضروری ہیں، لیکن ایک امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو بھی موسمیاتی تغیر کے انسانی زندگی پر اثرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوسٹ سے وابستہ محمد اسلم کہتے ہیں،
I think that the developed countries are the most responsible for climate change and they need to support.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک موسمیاتی تغیر کے زیادہ ذمہ دار ہیں، ہماری ان کوششوں میں انہیں مدد دینی چاہیے۔ ترقی یافتہ ملک ترقی پذیر ملکوں کے حقوق چھین رہے ہیں۔ یہ تھے ایک مقامی شہری کے الفاظ۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر طے پانے والے بین الاقوامی سمجھوتے کا جائزہ لیں اور یہ طے کریں کہ اس کے خلاف تعزیرات کی تعطلی کیا امریکہ کے قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے منگل کے روز ایوان کے اسپیکر پال رائن کے نام خط میں اس کا جائزہ لیا ہے۔ ٹیلرسن نے رائن کو اطلاع دی کہ ایران عمل درآمد کے ایک مشترکہ جامع منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے جس پر سن 2015 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس اور جرمنی سے مذاکرات کے بعد اتفاق کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق اگر کوئی بھی فریق معاہدے کے خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اختلافی قرارداد کا عمل شروع کر سکتے ہیں اور حتمی طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر رائے شماری کرے گی کہ تعزیرات اٹھانے کا عمل جاری رکھا جائے یا نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نہیں لگتا کہ پاکستان اور افغانستان دو اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو شکایت ہے کہ پاکستان اب تک مسلسل افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی حمایت کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کو شکایت ہے کہ پاکستان سے فرار ہوئے بہت سے انتہا پسند اور دہشت گرد افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حسین حقانی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اپنی اپنی شکایات کو سامنے رکھتے ہیں اور دوسرے کی شکایت کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں بقول ان کے بالعموم مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سوال پر کہ کیا امریکہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، جواب میں حسین حقانی کا کہنا تھا،
افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال میں مزید اضافہ کرے گا۔ افغانستان میں اگر اس کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنا پڑا تو کیا جائے گا، افغانستان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے امداد زیادہ بڑھانی پڑی تو وہ بھی ہوگا، اور یہاں پاکستان پر مزید پابندیاں لگانے یا پاکستان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔
حسین حقانی کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اصل فیصلہ پاکستان ہی کو کرنا ہے کہ کیا پاکستان اب بھی 1980 اور 1990 کی دہائی کی سوچ رکھے گا کہ کس طرح سے پاکستان سے کسی کو بھیج کر افغانستان میں حکومت کرائی جائے، یا یہ کوشش کرے کہ کابل میں جو حکومت موجود ہے اس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر لیے جائیں۔ عراق اور افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر زلم خلیلزاد کا کہنا تھا کہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکی انتظامیہ کوئی نئی حکمت عملی تشکیل دینے کی کوششوں میں لگی ہے۔ اس حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
And as part of that strategy or strategic review, there has to be a review of our relations with Pakistan and what it is written.
اس حکمت عملی کے تحت امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اثر نو غور کرنا ہوگا اور یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک امریکی حکمت عملی برابر ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا متبادل کیا ہو جس سے اچھے نتائج برآمد ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی انتظامیہ اس متبادل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور جنرل ریٹائرڈ ایچ ایچ میک ماسٹر کا علاقائی دورہ بھی اسی حکمت عملی کی تشکیل کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ انتظامیہ جلد ہی کوئی حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے دباؤ میں ہے کیونکہ نیٹو کا اجلاس قریب آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں نیٹو کی افواج موجود ہیں. امریکہ کی جنوب اور وسطی ایشیا کے لیے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری اور سابق سفیر رابن رافیل کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ماضی میں اچھے رہے ہیں اور دونوں ملکوں میں امن اور خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھے اور تعاون پر مبنی تعلقات قائم کریں. ان کے نزدیک پاکستان کی جانب سے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی واضح تصویر نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی. اس سوال پر کہ کیا امریکہ کا تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ہے، رابن رافیل کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی حل کے لیے اس میں شامل تمام فریقین کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے.
Since the United States has had troops there for so long, we've become a party to the conflict. So I think it is in part our responsibility to take
اور چونکہ افغانستان میں امریکہ کی افواج کافی عرصے سے موجود ہیں، اس لیے امریکہ اس تنازع کا ایک حصہ بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جتنی جلد امریکہ اپنے کردار اور پالیسی کو واضح کرے گا، اتنی ہی جلد وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ کھلے اور واضح انداز میں پاکستان سے ایک پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے اس کے کردار پر بات کر سکے جو سرحدوں کی دونوں جانب تعاون پر مبنی ہو. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پرانی آیات کی خطاطی ایک قدیم اسلامی فن ہے. کمپیوٹر کے اس جدید دور میں یہ فن نئی جہت کے لیے جلوہ افروز ہے. پاکستان میں اس فن کو نئی جہت دینے والوں میں نمایاں نام نصیر ملک کا ہے. وہ آج کل یہاں اس خطاطی کی ایک نمائش کر رہے ہیں. تفصیلات اسفر امام سے.
خطاطی اسلامی تاریخ کا قدیم ترین فن ہے. اس فن کے اظہار کے کئی طریقے رائج ہیں. مختلف ادوار میں فنکاروں اور خطاطوں نے اس شعبے میں نت نئے تجربات کیے اور ایسے شہپارے تخلیق کیے جو آج بھی اسلامی فن خطاطی کا ایک سرمایہ ہے. تاہم یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور آج بھی مسلم دنیا میں نت نئے تجربات جاری ہیں اور شاندار تخلیقات وجود میں آ رہی ہیں. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں یہ فن پروان چڑھ رہا ہے اور اہل فن تجربات اور اختراعات سے اس فن کی آبیاری کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی فنکاروں میں نصیر ملک بھی شامل ہیں، لیکن ان کی خطاطی بالکل ہی جدا گانا ہے. وہ شولوں کی دھیمی کاٹ سے خوبصورت خطاطی اور کیلیگرافی کا انمول نمونہ تیار کرتے ہیں. ان کا یہ فن شاید دنیا بھر میں منفرد اور تخلیقی ذہن کا عکاس ہے. اس طرز کی کیلیگرافی کو انگریزی میں پائروگرافی کا نام دیا گیا ہے. بقول نصیر ملک،
جتنے رنگ لگے ہوئے ہیں آپ ان میں سے ٹرانسپیرنسی لگے کہ جیسے ٹرانسپیر میٹالک پینٹس ہوتے ہیں، حالانکہ میٹالک پینٹس نہیں ہیں. ساری کیلیگرافی میں دیکھیں گے، بوشیز تک میں جہاں پہ دیکھے ہیں، پھر اس کے اوپر یہ پورشن بھی چاندی کا ہے، پھر یہ جو آپ کو براؤن سا شیڈز مل رہے ہیں یہ کیمیکل ٹریٹمنٹ ہے. اگر کیمیکل ٹریٹمنٹ نہ کریں تو آپ یہ والے شیڈز مل نہیں سکتے.
نصیر ملک پاکستان ٹیلی ویژن میں طویل عرصہ خدمات انجام دے چکے ہیں. طبیعت میں تخلیق کا عنصر انہیں نت نئے طریقے ایجاد کرنے پہ مائل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ
میں نے 16 شو کیا تھا نیشنل کالج آف آرٹس کی گیلری میں، اور میں 9 میڈیم میں کام کرتا ہوں، 7 میڈیم میں نے ڈسپلے کیا تھا. کم از کم پاکستان کی تاریخ میں تو وہ ریکارڈ ہوگا، اور ممکن ہے ورلڈ ریکارڈ بھی ہو، کیونکہ اس وقت کنٹمپرری آرٹسٹ میں اتنے زیادہ میڈیم میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے.
آگ کے دھیمے شولوں کی مدد سے تیار کیے گئے خطاطی کے ان نمونوں کی نمائش گزشتہ دنوں ورجینیا کے علاقے ریچمنڈ میں ہوئی، جن میں مقامی لوگوں نے خوب دلچسپی لی. نمائش کے شرکا نے فن کے ان نمونوں کو دیکھنے کے بعد کہا،
انہوں نے جو کام کیا ہے very artistically done, diligently done, بہت خوبصورتی سے کیا ہے. کلر کمبینیشن آل دوز جو میں فائنڈ کر رہی ہوں 18 and 19. اس طرح کی اپرچونٹیز یہاں نہیں ملتی ہیں.
نصیر ملک کا یہ فن آپ کو حیران کر دے گا کہ کیسے انہوں نے سونے اور چاندی کے ورقوں کی مدد سے کلام الہی کو سجایا. یہ سارا کام انہوں نے دورہ امریکہ میں چند ہفتوں کے اندر مکمل کیا. ان کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کے اس جدید دور میں کیلیگرافی یا خطاطی کا فن مان نہیں پڑا، بلکہ روایتی انداز سے ہٹ کر اس میں جدت پیدا کی گئی ہے، جس کے لیے جدید ترین آلات کا مثالی استعمال کیا گیا ہے. نصیر ملک چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس منفرد آرٹ کو انٹرنیٹ اور سماجی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلا دیں. اس سلسلے میں انہوں نے نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھال رکھی ہے. اسفر امام، VOA، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریگس. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب خیر.